لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد محمد.
اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إرشاد ہو رہا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. یہ بات جھکی چھپی نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے. آج الحمدللہ پانچویں مجلس ہے اس سلسلے میں کہ پورا دین بیس کر رہا ہے عشق، پورا دین بنیاد اس کی ہے محبت اہل بیت اور محبت امیر المومنین پر. قرآن مجید میں بھی اگر آدمی دیکھے تو 300 کے آس پاس آیتیں ہیں، اور باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، زحمتیں اٹھائی ہیں اور باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ کیا کیا کون کون سی آیتیں حضرت علی سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. 300 کے قریب آیتیں ہیں کہ جو کسی نحو سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے فضائل کو آشکار کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں. روزانہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں سورہ حمد، یہاں بھی حضرت علی علیہ السلام ہے. اگر آدمی ذرا سے توجہ کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی. کیا ہے صراط مستقیم؟ اب اسی کا جواب خود قرآن نے دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ ضال ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں. تو یہ ترجمہ ہمارے یہاں قرآن میں مل جائے گا، بزرگوں سے لے کر کے اب تک جتنے ترجمے تقریباً سب نے یہی لکھا، اور روایت بھی ہے اس طرح کی. یہ مغضوب سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہے، اس کا عکس بھی آپ کو روایات میں مل جائے گا. تو اس ترجمے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، خدا ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں. نعمت کن لوگوں پر نازل ہوئی ہے؟ شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ بھی قرآن موجود ہے. تو اس ترجمے کے اعتبار سے دو الگ الگ وے ہو گئے نا، دو الگ الگ راہ ہو گئی. ایک ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اور ایک ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہے. اچھا ایک چیز اور جو قرآن مجید کا ہنر یہ ہے, قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایک ہی آیت کی کئی کئی تفسیریں بیان ہوں, اور بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ ساری تفسیریں صحیح بھی ہوں. بقول آیت اللہ العظمیٰ آیت مکارم شیرازی مدظ اللہ علی کے, ان کی 27 جلدوں میں تفسیر نمونہ موجود ہے, انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, عربی میں بھی علم فل کے نام سے نیچے ابھی اتفاق سے نظر پڑتی ہے کیا بھی ہے یہ بیچ رہے ہیں. وہ ایک دن اپنے درس میں فرمانے لگے کہ آج بھی اتنی مدت کے بعد جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں بسا اوقات سورہ حمد میں ذہن ایسے نقطوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ذہن متوجہ نہیں تھا. یہ کمال ہے سورہ حمد قرآن مجید کا. تو اب اسی پر آپ غور فرمائیے کہ اس ترجمے کے اعتبار سے, اس تفسیر کے اعتبار سے دو راستے ہو گئے, ایک ان کا جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں, ایک ان پر ان کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ. ہم نماز میں گویا یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ان کے راستے پر چلانا جن پر تیری نعمتیں نازل ہیں, یعنی انبیاء شہداء صدیقین اور صالحین. ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں. ایک عالم گزرے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, ابوالاعلیٰ مودودی, آپ سب جانتے ہیں ان کی کتاب بھی خلافت و ملوکیت بڑی مشہور ہوئی. ابوالاعلیٰ مودودی نے آ کر کے یہاں ایک سوال کیا, جناب یہ جو ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ پالنے والے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں. ابوالاعلیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر, یہ کب کس لفظ کا ترجمہ ہے, یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی راستہ ہو اور اسی کی یہ دونوں صفتیں ہوں. ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, پالنے والے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, بیچ میں رکیے مت, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور جن پر تیرا کبھی غضب نازل نہیں ہوا. تو اس طرح سے تو ایک ہی بات ہوئی نا, ایک ہی گروہ ہے کہ جن کی دونوں صفتیں ہیں, انہی پر اللہ کی نعمت بھی نازل ہوئی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو نہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ کبھی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں, لیکن آپ بہرحال تاریخ اسلام سے واقف ہیں, اگر یہ آپ والی بات صحیح ہے کہ یہ ایک ہی گروہ کی دونوں صفتیں ہیں تو الگ الگ گروہ نہیں ہے کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے, جن پر کبھی غضب الہی نازل نہیں ہوا, تو ذرا آپ تاریخ اسلام پڑھ کے بتائیے کہ وہ ہیں کون لوگ کہ جن پر نعمتیں بھی نازل ہوئی اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے, جن پر کبھی غضب نازل نہیں ہوا. ہم اصحاب کرام کی عزت کرتے ہیں, جناب سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ منا اہل البیت پیغمبر نے فرمایا, معمولی شخصیت نہیں ہے, حضرت ابو ذر سلام اللہ علیہ پیغمبر نے کہا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے آدمی کے اوپر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ابو ذر معمولی آدمی نہیں ہے, لیکن انہیں آپ ابو ذر کی تاریخ میں آپ پڑھیے گا کہ جب ابو ذر کو دیش نکالا دیا جانے لگا تو حاکم نے پوچھا, خلیفہ وقت نے پوچھا, ابو ذر یہ بتاؤ سب سے پسندیدہ جگہ تمہارے نزدیک کون سی ہے؟ ابو ذر نے کہی مدینہ, حضرت کا جوار, پیغمبر خدا کی بارگاہ جہاں ہے, اس سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ پھر پوچھا گیا, اچھا یہ بتاؤ سب سے ناپسند جگہ تمہارے لیے کون ہے؟ تو ابو ذر نے کہا ربضہ. ربضہ کیوں؟ کہا ایمان لانے سے پہلے, قبول اسلام سے پہلے میں نے کچھ دن تک ربضہ میں غیر خدا کی پرستش کی. خود ابو ذر کا اقرار ہے نا, جب رسول اللہ تشریف لے آئیں گے اعلان رسالت کریں تبھی تو مسلمان ہوئی ہے لوگ نا. اس کے پہلے کیا تھے؟ دین ابراہیم کتنے لوگ تھے, حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے دین پر کیا, وہ ابو طالب تھے جو اس دین پر تھے, اسے پیغمبر کا گھرانہ تھا جو اس دین کے اوپر باقی, تب یہ تقریباً دین ختم ہو چکا تھا. تو اب یہ جتنے لوگ ہیں, کوئی 30 سال پہ ایمان لایا, کوئی 40 سال پر ایمان لایا, کوئی 50 سال پہ ایمان لایا, 30 سال کے پہلے گمراہ تھے کہ نہیں تھے, 40 سال پہلے ایمان لانے کے پہلے جو ہے وہ گمراہ تھے کہ نہیں تھے. تو اب تاریخ سے پوچھئے کہ وہ گروہ کون سا ہے کہ جن پر نعمتیں بھی نازل ہوئی ہیں اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے اور جن پر کبھی غضب الہی نازل نہیں ہوا. تو ہم کو تاریخ میں ایک ہی ذات ملتی ہے کہ خانہ کعبہ میں جب اس شخصیت کی ولادت ہوتی ہے تو غیر اللہ کی عبادت اور پرستش تو دور کی بات ہے, اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے باوجود جب تک نبی کی آغوش نہیں مل گئی ہے. تو یہاں بھی آدمی اگر سورہ ہم پڑھتا ہے ابو العلا مودودی کے اعتبار سے اگر یہ نظریہ ان کا مان لیا جائے تو یہاں بھی صراط الذین انعمت علیہم پالنے والے ہم کو علی کے راستے کے اوپر چلاتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ اتنے عظیم ہیں, اتنی اہم شخصیت ہے اہل بیت سلام اللہ علیہم کی کہ ان کی محبت اگر نہیں ہے تو نہ آدمی کی نماز قبول ہے, نہ آدمی کا روزہ قبول ہے. جو کچھ ہے عشق اہل بیت ہے, جو کچھ ہے وہ محبت ہے. حب علی عبادہ وافضل العبادہ, علی کی محبت عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت. ٹھیک, اب سوال یہ ہے, یہ تو بہت آسان کام ہے نا, ہم عاشق علی ہیں, ہم محب علی ہیں, ٹھیک, ہماری عبادت سب سے افضل. کیا دعوے کا نام عشق ہے؟ کیا دعوے کا نام محبت ہے؟ کیا شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی شیعہ ہو جائے گا؟ اس کے لیے نہ کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. پرسوں نرسوں کا داستان سنا چکا ہوں, کل بھی شاید ابھی بات یہ گزری ہے, شیخ جعفر سوستری رحمت اللہ علیہ. جب یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم عاشق علی ہیں, اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا کہ تم ہمارے محب ہو تو ہم کیا کر لیں گے؟ تو دعویٰ الگ چیز ہے, قبولیت الگ چیز ہے. اس وقت تک اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ادھر سے قبول نہ ہو جائے. 2020 کا میچ ہو رہا تھا, تین پوتے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے, دادی اما جو ہے بیچاری الگ کنارے پڑی ہوئی تھی. اتفاق سے جو ہے وہ پرانے زمانے کے 100 سال کی دادی اما کا حال یہ کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ الف گول ہوتا ہے کہ الف لمبا ہوتا ہے, کچھ نہیں آتا. دادی اما کی تمباکو ختم ہو گئی اتفاق سے, اے بیٹا ذرا تمباکو جا کے لا دو. معلوم ہوا صاحب 4 بال بچی ہے, 6 رن بچے ہیں, پھنسا ہوا میچ ہے. اے بیٹا ذرا تمبا, ایک منٹ جا, 9 بال ہو گئے. اے بیٹا جا رہے دادی. دادی اما چیختی رہی مگر وہ جو 4 بال بچی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے دادی اما کی اہمیت کوئی. اتنے میں جو ہے وہ باپ آ گیا, دادی اما کا بیٹا آ گیا. کیا اما کیا بات ہے بیٹے, تمہارے لڑکوں سے کہہ رہے ہو تمباکو لا تو سنتے نہیں ہیں, لائیے میں لا دیتا ہوں. گئے لا کے تمباکو دیتی, بات ختم ہو گئی. دوسرے دن یہی پوتے دونوں تینوں, ایک نے سر پکڑ لیا دبا رہے دادی اما کا, 2 پیر پہ آ گئے. دادی اما ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں, آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, آپ سے بہت عشق ہے, آپ سے بہت لگاؤ ہے. دادی اما کچھ دیر تک تو سنتی رہی, آخر میں موٹا غصہ آیا. 100 سال کی بڑھیا ساری طاقت اکٹھا کی اور ایک جھٹکا پیر کو دیا تو ایک ادھر گرا ایک ادھر گرا. چھوڑو بولتے ہو تم لوگ, جھوٹے کہیں کہ تم کو محبت ہے. ہم نے کہا رہی آپ تو نبی لگتی ہے, آپ تو پیغمبر لگتی ہے, آپ تو غیب جانتی ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا دل کی بات کیسے بتا دی آپ نے کہ تم کو ہم سے محبت نہیں ہے. کہنے لگے اے مولانا اس میں دل کی بات جاننے کا کون سا کمال ہے, ہم کو پتا اگر ان کو واقعی محبت ہوتی تو کل جب میری تمباکو ختم ہوئی تھی اور میں فریاد کر رہی تھی بیٹا تمباکو لا دو تمباکو لا دو, اگر محبت ہوتی تو ایک بار کے کہنے میں میری بات مان لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دادی اما جن کو الف بے لکھنا نہیں آتا, کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا, وہ فطرت کے تقاضے کے مطابق, اس کو بھی یہ پتا ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے, محبت اطاعت کا نام ہے, محبت فرما برداری کا نام ہے. اور سلوات پڑھیے محمد والے, ایک آپ کو ہمارا جو امام اس وقت پردہ غیب میں ہے سلام اللہ علیہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, امام کے لیے اللہ نے کیسی کیسی شخصیتوں کو رکھا ہے, کتنا آدمی بلند ہوگا تب اہل بیت کے ساتھ آنے کے قابل. دعوائے الگ چیز ہے. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے اپنے حواریین کے ساتھ. حوارین من صحابی, بس یہ ہوا ہے کہ پیغمبر کے اصحاب کو صحابی کہا جائے گا, رسول اللہ کے اصحاب کو صحابی کہا جائے گا, عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہا جائے گا. اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں جو ہے وہ کچھ خزانہ نکلا. یہ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت تھی کہ جہاں بھی کہیں زمین میں خزانہ دفن ہے وہ خود بخود ابل پڑتا تھا. اور ہمارے امام کے لیے بھی روایت میں ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو جہاں زمین میں خزانہ ہوگا وہ امام جب پہنچیں گے تو وہ خود بخود زمین ابل دے گی کہ یا صاحب الزمان یہ آپ کا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہا ہے, کچھ خزانہ نکل آیا. حواریین نے کہا کہ یا نبی اللہ رکیے ذرا اس کو لے لیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیا چھوڑو, یہ سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں, ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں, اس کے چکر میں کہاں پڑھو. کہنے یا نبی اللہ رک جائیے, یا نبی اللہ رک جائیے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ جب یہ صحابی ہمارے حواری زیادہ اس خزانے کے چکر میں, کہا ٹھیک ہے تم لوگ اپنا خزانہ لو, میں بھی جا رہا ہوں اپنے خزانے کی تلاش میں. اب عیسیٰ کون سا خزانہ لے کر کے آئے ہیں اس کو آپ سنیے, پھر ہم یہ طے کریں کہ دعوے کا نام عشق نہیں ہے. اس منزل پر اگر آتے تو ہم بھی علی کے لیے خزانہ بن سکتے ہیں. صلوات در محمد پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے, آتے آتے پہنچے ایک بادیہ نشین عورت ہے, ایک صحرائی عورت ہے. اس کا جو ہے اس صحرا میں بیابان میں ایک چھوٹی سی کٹیا ہے, چھوٹا سا گھر ہے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان چاہیے؟ مہمان حبیب خدا ہے, تشریف لائیے. حضرت عیسیٰ نے اس کے یہاں قیام کیا. اس کا بیٹا ہے خارکن, لکڑی جنگل سے توڑتا ہے لے جا کے بازار میں بیچتا ہے. وہ بیٹا بازار سے آیا, ماں نے کہا بیٹا کوئی بہت شکل و صورت سے مومن لگتے ہیں, بہت اہم آدمی ہیں, مہمان ہیں, جاؤ ان سے کچھ باتیں کرو, میں تب تک کچھ پکا دیتی ہوں. وہ آیا جناب عیسیٰ کے پاس. اب جناب عیسیٰ اس کو دیکھے جا رہے ہیں. اگر کسی کو آپ گھور کے دیکھیے کچھ دیر تک تو فطرتاً اپنی نظریں نیچی کر لے گا. کیا بات ہے, کچھ تمہارے دل میں ہے جس کو تم کہہ نہیں پا رہے ہو چھپا. نہیں ایسی کوئی بات نکالا, ہے کوئی راز تمہارے اندر جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو, ہم سے کہو ہم تمہارا کام کر دیں گے. کہنے صاحب کوئی ایسی بات نکالنا ہے, بولو میں کر دوں گا تمہارا کام. وہاں سے اٹھا آیا ماں کے پاس, کہنے لگا اماں یہ تو مہمان آئے تو پیچھے پڑ جائے, کہ تمہارے دل میں کوئی راز ہے چھپا ہوا جو تم کہہ نہیں پا رہے ہو, ہم سے کہو ہم تمہارا کام کر دیں گے. تو ایک ہوتا ہے پڑھا ہونا, ایک ہوتا ہے کڑھا ہونا. کڑھا ہونا سمجھتے ہیں, پڑھا لکھا تجربہ اس کے پاس ہے جس کو کہتے ہیں کڑھا ہونا. یہ لکھنوی زبان ہے کڑھا ہوا ہونا. تو بڑھیا پرانی تھی, کڑی ہوئی بالکل. تو اس نے کہا کہ اے بیٹے جو ہے اس میں کیا ہے, کر دیا دعا, کہنے میں کیا جاتا ہے, نہیں کیا اب جیسے تک تھے ویسے اب رہو گے, جاؤ کہہ دو. آیا اس نے کہا صاحب اچھا آپ کا بہت اصرار ہے تو اب میں کہتا ہوں. کہا بتاؤ میں کر دوں گا تمہارا کام. کہنے صاحب میرا کام ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا, توڑنا, لے جا کے بازار میں بیچنا. میں ایک دن سر پہ لکڑیاں میں گٹھر لیے آ رہا تھا, تب تک شور ہوا, با ادب با ملاحظہ ہوشیار, کیا ہے بھائی, معلوم ہوا بادشاہ کی بیٹی تھی سواری گزرنے والی. میں بھی صاحب ایک سائڈ میں جا کے کھڑا ہو گیا کہ اتنے میں بادشاہ کی لڑکی کی سواری جو گزری میرے سامنے, جب اس کی سواری گزری اس نے اپنی محمل کا پردہ ہٹایا کہ ذرا سا اطراف کا جائزہ لے. آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے نا. کہنے لگا صاحب یہ جو دو ڈیجیٹل کیمرے خدا نے لگائے ہیں وہ فوراً کلک ہو گئے, اب جو ہارڈ ڈسک میں گئی ہے تو صاحب آج تک ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں, ڈیلیٹ نہیں ہوتی. چلا آپ سوچیں کہ عیسیٰ اور اس طرح کی بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتے ہو, شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو غیرت کی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اب بےچارا نہ ہاں کہتے بن رہا ہے, نہ کہتے بن رہا ہے, گردن جھکا کر کے جی کوئی بات نہیں, ہو جائے گی کہاں ہو جائے گی. خیر بات آئی گئی, ہو گئی, کھانا وانا کھا لیا, سو گئے. صبح کو اب اس نے پھر اپنا بیلچا ویلچا اٹھایا, بےچارے نے کلہاڑی وڑاڑی لی, چلا جو ہے وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سب کام پہ جائیں گے, ہم کام نہ کریں گے تو کھائیں گے کیا شام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ رات والی بات. تو اس نے کہا کیا واقعی سیریس ہے آپ؟ کہا اور کیا بھائی, تم سے ہم نے وعدہ کیا ہے کر دیں گے تو کر دیں گے. اس نے ہوتا یہ ہے نا, سلوار پڑھیے محمد.
میں
چاول کا علاقہ جو بہت مشہور ہے تاروں میں آلہ, جن کا بہت بڑھیا چاول ہوتا ہے گیلان, تو اس طرح بےچارے دو ایک ذاکر کہیں گئے اشرے میں مجلس ولیس پڑھنے کے لیے, تو مجلس کوئی بہت زیادہ اچھی ہو گئی کیا ہوا, تو وہ جو گاؤں تھا کوئی, تو گاؤں کا جو مکھیا ان کے تھا کت خدا کہتے ہیں ان لوگوں کے جو گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے, تو کت خدا آیا کرنے کا صاحب جب جانے لگیے گا تو ذرا اطلاع دیجیے گا, ایک دو بوری چاول ساتھ کر دیں گے لیتے جائیے گا آپ لوگوں نے بڑی شاندار مجلس پڑھ دی. خیر دو تین آدمی تھے, پھر کچھ ہوا پروگرام بن گیا, چلو صاحب واپس چلتے ہیں, کرنے کت خدا کہا تو چاول کے لیے چلو بتا دیں اسے, وہ گئے اس کے گھر کٹا, وہ بےچارا کہیں تھکا مانا تھا کیا ہے, کہنے لگا صاحب وہ ہم وہ جا رہے ہیں آپ نے کہا تھا, کہنے لگا صاحب کہا تھا کہہ دیا آپ نے مجلس پڑھی دل خوش ہو گیا تھا, تو ہم نے کچھ ہم بھی ایسی بات کہہ دیا کہ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے, میاں کیسا چاول لگا تشریف لے جائیے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہہ دیتا, تو کہیں آپ نے ایسے ہی تو نہیں کہا, نہیں سیریس کیا کرنا ہوگا تھا, کچھ نہیں کرنا, یہ جو لباس تمہارا ہے اس کو چینج مت کرو, سیدھے ایسے ہی جاؤ بادشاہ کے دربار میں, سپاہی تم کو بادشاہ کے پاس جانے نہیں دیں گے, تم اصرار کرو نہیں صاحب ملنا ہے ملنا ہے, کام کیا ہے نہ بتاؤ, آج ہی جا کے وہ تم کو اجازت دے دیں گے, جیسے ہی بادشاہ کے سامنے پہنچنا بغیر کسی تکلف اور مقدمے کے سیدھے کہنا کہ صاحب آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, بادشاہ جو کہے ہم کو بتاؤ, آ کے ابھی پہنچ گیا تو ظاہر ہے جو تصور ہے وہی ہوا, کیا ہے بادشاہ سے ملنا, نہیں صاحب نہیں مل سکتے, آپ کام بتاؤ, صاحب کام نہیں بتا سکتے, لگا رہا کچھ لباس وباس کرنا, یہ کچھ لگتا ہے کم ہے کیا ہے کس کا ہوا ہے, جاؤ تھوڑا بادشاہ کا موڈ فریش ہو جائے گا, بھیج دیا بادشاہ کے سامنے پہنچے, فرمائیے کیسے آنا ہوا کیا کام ہے, تو کچھ نہیں صاحب آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے, بادشاہ ایک لمحے کے لیے اس کو ہے, ایسا بھی آدمی ہے اس مملکت میں جو آ کے ڈائریکٹ مجھ کو پیغام دیتا ہے, یہ کچھ پاگل واگل ہے کیا, بادشاہ میں سوچا انکار تو کرنا ہی ہے لیکن کیوں دیکھ تو کہیں, کہنے لگا ٹھیک ہے صاحب شادی کرنا چاہتے ہم بھی کر دیں گے, لیکن پتا ہے بادشاہ کی بیٹی ہے شادی معمولی بات نہیں ہے, اس کے لیے اچھا خرچ کرنا پڑے گا, صاحب جو کہیے خرچ کرنے کو تیار ہے, ایک لگن میں تشت میں بھر کے ہیرے جواہرات لے آئیے اس کے بعد بات کی جائے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, جو بادشاہ کہے وہ آ کے ہم سے بتاؤ, عیسیٰ علیہ السلام باہر ہے, ہاں بھائی کیا ہوا, خیر صاحب انہوں نے تو یہ کہہ دیا, کیا کہہ دیا, کہا اس نے کہا کہ ایک لگن بھر کر کے تشت بھر کر کے ہیرے جواہرات لے آؤ, عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں ہے جاؤ تشت لے آؤ, پہچارا کہ مان مان کے تشت لے آیا ایک لگن, عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر کنکڑ اور پتھر بھرے, ہاتھوں کو بلند کیا, پالنے والے ہیرے کو تو نے ہیرا بنایا, جواہرات کو تو نے جواہر بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ کنکڑ اور پتھر ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے, ایک کپڑا رکھا کہ لے جاؤ, لے گیا کیا ہوا, سب لے آیا ہوں, ہٹاؤ کپڑا, کپڑا ہٹایا تو آنکھیں چکا چوند ہو گئے, ارے یہ تو بادشاہ کے بھی خزانے میں نہیں ہے اس طرح کا, یہ کہاں سے لایا, کہیں دفینہ مل گیا ہے, کہیں خزانہ مل گیا ہے, بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی ایک تشت میں کام نہیں چلے گا, یہ سمجھنے کی کہاں سے لا رہا ہے, کہیں چوری کیا ہے, کہیں دفینہ مل گیا ہے, ایک تشت میں کام نہیں چلے گا, تو اس طرح کے پانچ تشت چاہیے, لگے صاحب وہ ہیرے جواہرات کی پرابلم نہیں ہے, یہ تشت واپس کر دیے یہ مان کے لائے تھے, تشت آ گئے, پہنچے عیسیٰ کے پاس, کیا کہا وہ پانچ کہہ رہا ہے, کبھار لو, پہلی مرتبہ تو حضرت عیسیٰ نے خود رکھا دعا کی, اب کیا کہا بھار لو, اب اس نے صاحب کنکڑ پتھر بھرتا ہے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہوتے ہیں, لے کے آتا ہے ایک دو تین چار, اب بادشاہ نے کہا اس کو کہیں خزانہ ملا ہے, تلوار سامنے کی سچ سچ بتاؤ ورنہ گردن اڑا دیں گے, جی صاحب کہیں خزانہ ملا ہے تم کو, دفینہ ملا نہیں, یہ کہا یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں یہ نہیں ہے, کہاں سے لائے تم, اور ڈر کے مارے اس نے پورا قصہ بیان کر دیا, صاحب اسی طرح سے رات ایک مہمان آئے تھے اور یہ ساری کرامت اس مہمان کی ہے, بادشاہ سمجھ گیا ہے یہ کوئی اللہ والا آدمی, ورنہ کنکڑ پتھر دعا سے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے یہ ناممکن, یہ کوئی بہت اللہ والا آدمی ہے, ہو سکتا کوئی پیغمبر ہو, کہا ٹھیک جب اللہ ہی چاہتا تھا ہم کر دیں گے شادی, مگر شرط ہے کیا, کہ مجھے تمہارا مہمان ہے وہی نکاح پڑے گا, ٹھیک ہے سر, باہر نکلے کیا صاحب تیار ہو گیا, جاؤ تم مبارک ہو, اب وہ شادی ہو گئی ان کی, کل کا لکڑہارا اللہ کا نمائندہ اگر کوئی چیز چاہ لے تو کیسے نہیں ہوگی, کل کا لکڑہارا آج کیا ہو گیا؟ داماد بادشاہ کا. رات ہوئی, بادشاہ کی اچانک نصف شب میں طبیعت خراب ہو گئی. ان کو بھی نئے داماد کو پکارا گیا, بھائی دیکھیے جو ہے وہ آپ کے نئے والے ابا کی طبیعت خراب ہے. ابا روایت میں ہے کہ ابا ہے, حدیث میں پیغمبر نے فرمایا انسان کے تین باپ ہوتے ہیں, استاد, والد اور بیوی کا باپ, وہ بھی باپ ہے. صلوات محمد پیغمبر نے کہا ابو تم سلاسا, تمہارے تین باپ. دیکھیے بھائی آپ کے نئے والے ابا کی طبیعت خراب, یہ طبیب وہ حکیم ہوتے ہوتے صبح مر گیا, دفن کر دیا گیا. وہ دن تو چلا گیا تدفین میں, دوسرا دن آیا, قوم پوری بادشاہ کے قبر کے پاس اکٹھا ہوئی. اتفاق سے بادشاہ نے کوئی بیٹا نہیں. اب بہرحال مملکت بغیر حاکم اور بغیر بادشاہ کے تو چل نہیں سکتی, کیا کیا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ داماد بھی تو فرزند کی طرح ہے, وہ جو پرسوں شادی ہوئی تھی اسی داماد کے سر پر تاج رکھ دو, بادشاہ اسی کو مان لیتے ہیں. اس کے سر پہ تاج رکھ دیا, پرسوں لکڑہارا تھا, کل داماد ہوا, آج بادشاہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نکاح کے بعد سے غائب ہیں. اب جب یہ بادشاہ ہو گئے, تخت حکومت پر بیٹھے, اچانک عیسیٰ علیہ السلام دربار میں نمودار ہوئے. ہاں بادشاہ سلامت, اجازت ہے, میرا کام ختم ہوا, جاؤں. اچھا تخت تھوڑا سا تو لہجہ بدل جاتا ہے نا, اب یہ تو بادشاہ سلامت ہے, نہیں جا سکتے ہیں آپ بغیر میری اجازت کے, میرے سوال کا پہلے جواب دیجئے پھر تشریف لے جائیے. اثر آ گیا بادشاہ کا, کہیے کیا ہے تمہارا سوال؟ کہ سوال یہ ہے کہ میں لکڑہارا تھا, آپ کی بنا پر بادشاہ کا داماد ہوا, آپ نے کنکڑ پتھر کو ہیرے جواہر میں تبدیل کیا, آپ کی برکت سے آج میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں. کل سے میرے دماغ میں یہ سوال ہے کہ جو انسان پتھر کو ہیرا بنا سکتا ہے, لکڑہارے کو بادشاہ بنا سکتا ہے, وہ انسان فقیروں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ وہ انسان اسی سے حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کی طرف توجہ کیوں نہیں کی, یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جو انسان ہیرے بنا سکتا ہے کنکڑ پتھر کو, جو انسان بادشاہ بنا سکتا ہے ایک معمولی سے لکڑہارے کو, وہ آدمی عام انسانوں کی طرح ان سے بدتر فقیروں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ کہا اچھا یہی سوال ہے تمہارا؟ کہا جی ہاں. کہ یہ بتاؤ تم کل کیا تھے؟ لکڑہارے نا. کہا جی ہاں. آج کیا ہو؟ کہا بادشاہ. یہ جس کی جگہ پر ہو تمہاری بیوی کا باپ کل تک کیا تھا؟ کہا بادشاہ اسی تخت پہ تھا. آج کہاں ہے؟ کہا مٹی کے نیچے. کہا بس یہی وجہ ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ یہ دنیا بے وفا ہے, یہ دنیا وفادار نہیں ہے, یہ دنیا ہر جائی ہے, آج اس کے پاس ہے, کل اس کے پاس ہے, پرسوں اس کے پاس ہے, کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی. بے وفا سے دل لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میں اس سے لو لگاتا ہوں جو وفادار ہے, جو ہماری رگے گردن سے زیادہ قریب ہے, جو ہمارے ساتھ ہما وقت ہے, جو ہماری قبر میں ہے, حشر میں ہے, نشر میں ہے. ایسا اثر ہوا اس کے اوپر, معمولی بات نہیں ہے. کہ ایک منٹ رکیے میں آتا ہوں. اندر گیا, شاہی لباس اتارا, اپنا پرانا لکڑہارے والا لباس پہنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. کہا چلیے. کہاں؟ کہا آپ کے ساتھ با وفا کی تلاش میں, آپ کے ساتھ اس خدا کی تلاش میں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو لیا, آئے, چھوڑ کے گئے تھے اپنے حواریوں, کہا یا نبی اللہ رکیے ذرا خزانہ نکال لیں. عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ تم لوگ اپنا خزانہ لو, میں جا رہا ہوں اپنے خزانے کی تلاش میں. عیسیٰ علیہ السلام کا خزانہ آئیے لے کے آئے ان کے پاس. روایت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عرش پر اٹھا لیا. یہ خارکن جوان آج بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے, اور جب حضرت کا ظہور ہوگا ہمارے امام کا, تو کہتے ہیں کہ جب آسمان سے آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے, تو یہ خارکن جوان بھی امام کے ساتھ آئے گا ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اس طریقے سے آدمی دنیا کو چھوڑ کے جب خدا کی طرف لو لگاتا ہے تو اس کو عاشق کہتے ہیں, اس کو محب کہتے ہیں. صلوات پر محمد. اور نہیں ہے کمی الحمدللہ رب العالمین. تاریخ میں علی کے چاہنے والے بھی اس طرح گزرے کہ جن کے حق کمی نہیں ہے ہماری تاریخ میں, ایسے عاشقوں کی کہ جن کو نہ مال سے مطلب ہے, نہ دولت سے مطلب ہے, نہ ثروت سے مطلب ہے, نہ اقتدار سے مطلب ہے, ہے تو بس صرف علی سے لگاؤ ہے, عشق ہے تو بس علی سلام اللہ علیہ سے عشق ہے. جناب مقداد سلام اللہ علیہ اصحاب امیر المومنین میں تھے نا, وہاں عیسیٰ نے دعا کی تھی کنکڑ پتھر سونے اور جواہرات میں تبدیل ہوا تھا, یہاں حضرت مقداد ایک یہودی کے مقروض ہو گئے تھے, جا رہے تھے, آج اس نے پکڑ لیا, کہے مقداد چپ چاپ ہمارا قرضہ دے دو تو ٹھیک سے, ورنہ بات چیت نہیں ہوگی, میں انتظام کر دوں گا, میں جگاڑ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کرنا, سیدھے سیدھے ہمارے آج قرض آپ دے دیجئے ورنہ. اور جہاں پر اتنے میں اتفاق سے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ گزر گئے, مقداد نے دیکھا جان میں جانے کا مولا یا امیر المؤمنین کیا ہے, کہ مولا یہ یہودی پزائے ہوئے ہیں قرضہ میرا, مولا بڑھے کہ اس یہودی سے کچھ بات کرے. مقداد نے کہا مولا ہم نے بات کرنے کے لیے نہیں کہا ہے آپ سے, ہم نے سفارش کرنے کے لیے نہیں کہا ہے آپ سے, مسلمانوں میں مقداد اور ابو ذر نہیں ہے کہ آپ جو حکم دے دیں گے, وہ یہودی ہے دشمن ہے آپ کا, تو پھر کہ مولا سفارش نہیں, آپ کے اختیار میں کائنات ہے, خدا نے آپ کو مختار کائنات بنایا ہے, اللہ نے آپ کو مختار کائنات بنایا ہے, آپ چاہیے تو قرض ادا ہو سکتا ہے. اچھا آج مقداد موڈ میں ہو, ٹھیک ہے یہ کنکڑ پتھر پڑے ہیں اٹھا لو, کوئی سونا بن جائے دے دو اس کو, جاؤ تمہارا قرض ادا ہو جائے. علی نے نہیں کیا, چلے گئے کہہ کر کے مقداد اٹھا لو. مقداد نے ایک پتھر ہاتھ میں لیا, اللہ اس کو علی کا واسطہ ہے, اس کنکڑ کو اس پتھر کو سونا بنا دیا. مقداد نے دعا کی وہ پتھر سونا بن گیا, تبڑا پتھر ہے جب سونا بن جائے تو اس کی قیمت اچھی خاصی ہو جائے گی نا, تو سب تھوڑی دے دیں گے, تم نے ہمارے ساتھ کون سا رینک کیا جب سب دے دیں تم کو, ہاں بتاؤ بھائی کتنا تمہارا قرض اس کتنے کے برابر ہوگا, اس کا 20 مثقال. اب مقداد نے دعا کی, اللہ تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے کہ جس کے صدقے میں تم نے پتھر کو سونا بنایا ہے, اللہ اس پتھر کو ایسا نرم کر دے کہ میں 20 مثقال کے برابر نکال کے اس کو دے دوں. کہتے موم کی طرح نرم ہو گیا وہ سونا. مقداد نے 20 مثقال کے قریب اس سے الگ کیا, کہا یہ لو اب تو بچ گیا نا, اچھا خاصا سونا بچا ہوا نا, ہم ہوتے تو کیا کرتے, معجزے کا سونا ہے, برکت کا سونا ہے, لے کے چلو گھر میں رکھ دے. مگر علی کے چاہنے والے دعوے کا نام ہے امتحان ہو اور آدمی اس میں کامیاب ہو جائے, یہ کمال ہے. بچا ہوا سونا مقداد نے ہاتھ میں لیا, اللہ یہ مال تجھ سے دور کرتا ہے, یہ دولت تجھ سے دور کرتی ہے, خدا تجھ کو اسی علی کا واسطہ ہے جس کے صدقے میں تو نے پتھر کو سونا بنایا تھا, سونے کو پتھر میں تبدیل کر دے. بچے ہوئے سونے کو مقداد نے پھینکا, آگے بڑھ گئی. یہ ہے محبت, یہ عشق. علی کا استعمال محبت کے لیے کرنا, اپنے فائدے کے لیے کرنا, یہ محبت نہیں ہے. میں نے مثال دی نا بوڑھا کی, دونوں پوتے تینوں پوتے پیر دبا رہے ہیں, انہوں نے پیر جھٹکا, جھوٹ بولتے ہو تم کو دادی سے محبت. ہم نے کہا آپ کو کیسے پتا, آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے, آپ پیغمبر ہیں, آپ غیب جانتی ہیں. کہا اگر محبت ہوتی تو کل میری تمباکو ختم ہوئی تھی, میں نے فریاد کی جا کے لے آتے نا, مجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ اول محبت نہیں, ایک یہ آج پیر کیوں دبایا جا رہا ہے یہ بھی مجھ کو پتا ہے, یہ اظہار محبت کیوں کیا جا رہا ہے آج یہ بھی مجھ کو پتا ہے. ہم نے کہا کیوں, کہنے لگے میرے بٹوے میں 3 عدد 50-50 کے نوٹ ہیں, اور فلاں جگہ جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے, وہاں جو ہے وہ 30-30 جو ہے وہ روپے فیس لگی ہوئی ہے, یہ اس چکر میں ہے کہ ہاتھ پیر دبا کے دادی اما کا وہ 50-50 روپے لے لیے جائیں. تو کیا علی علیہ السلام کو ہم ایک معمولی سی عورت کے برابر بھی نہیں سمجھتے, کہ اس کو تو پتا ہے کہ میرا پوتا واقعی محبت کرتا ہے, یا 50 کے نوٹ کی خاطر اظہار محبت ہے. کیا علی سلام اللہ علیہ کو نہیں پتا ہے کہ یہ واقعی محبت کرتا ہے یا صرف اپنے نفع کی خاطر اظہار محبت کر رہا ہے؟ محبت اور ہے، اظہار محبت اور ہے. تو اصل محبت کیا ہے؟ کہ محبت یہ ہے کہ ان کی مرضی پر چلنا، وہ جو چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل آگے بات ہم اس پر چلیں گے کہ شیعہ وہ کیسا ہونا چاہیے، علی کیا تھے، کیا چاہتے تھے. معمولی آدمی نہیں ہے کہ جس کو علی علیہ السلام اپنی سرکار میں گورنر بناتے. صلوات محمد باہر شخصیت اگر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کسی کو اپنی سرکار میں، اپنی حکومت میں گورنر بناتے، اس کا مطلب وہ کوئی شخصیت ہے. نام ہے اس انسان کا عثمان ابن حنیف. اس طرح کئی نام ہے، عثمان ابن عفان خلیفہ، عثمان ابن مزعون. ایک مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے جگری دوست ہے، جن کی محبت میں علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان بھی رکھا تھا. صلوات پر محمد. عثمان ابن مزعون، یہ ہے عثمان ابن حنیف، گورنر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف سے حضرت کی خلافت کے زمانے میں. کسی نے دعوت کی، بڑے لوگوں کی دعوت تھی، عثمان گورنر صاحب ان کو ہی مدعو کر لیا، وہ بھی چلے گئے. یہ خبر کوفے پہنچ گئی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے. صلوات پر محمد. یہ خبر کوفے پہنچ گئی مولا سلام اللہ علیہ کے یہاں کہ عثمان ایک دعوت میں شریک ہوئے. دعوت میں شریک ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، دعوت میں شریک ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن دعوت ایسی تھی کہ جس میں صرف بڑے لوگ بلائے گئے تھے، کمزوروں کو، غریبوں کو جس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا. علی کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ہمارا گورنر ایسی بزم میں جائے جہاں مالدار ہو، غریبوں کو نہ پوچھا گیا ہو. چنانچہ نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے مولا سلام اللہ علیہ کا. فوراً خط لکھا حضرت نے عثمان ابن حنیف کو، عثمان میں نے سنا ہے کہ تمہیں کیسی دعوت میں شریک ہوئے ہو. حضرت کا فطرہ یہ، غنیہم مدعوف مدعوف وفقیرہم مجفوب. تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے عثمان کہ غنیہم مدعوف وفقیرہم مجفوب، کہ جس میں اغنیا کو بلایا گیا ہے، صرف دولت مندوں کو بلایا گیا ہے، فقرا کو دھتکار دیا گیا ہے. الا ولکل مأموم امام یقتدی بہ ویستضیع بنور علمہ. اے عثمان یاد رکھو، ہر شخص کا ایک امام ہے، یقتدی بہ کہ جس کی وہ اقتداء کرتا ہے، ویستضیع بنور علمہ جس کے نور علم سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے. تم اپنے امام کو دیکھو، تمہارا امام کیا کر رہا ہے، تمہارے امام کی کیفیت کیا ہے. تمہارے امام کا حال یہ کہ تمہارا امام دو روٹی اور دو کپڑے پر اکتفا کرتا ہے، اور روٹی بھی کیسی. راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں امیر علیہ السلام والسلام کے ساتھ گیا ان کے گھر، حضرت نے جو ہے وہ نکالا، پیک مہر لگی ہوئی روٹی. اب جو اس کی مہر توڑ کے حضرت نے روٹی نکالی، سوکھی ہوئی روٹی. میں نے کہا سر یہ اتنی قیمتی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو پیک کر کے اور مہر لگائی جائے، خشک روٹی اور مہر لگانا کیا مطلب اس کا؟ مولا نے کہا اس لیے میں مہر لگا کے رکھتا ہوں کہ کہیں میرے بچے محبت میں اس میں روغن نہ لگا دے. عثمان کل مأموم امام یقتدی بے ویستضیع بنور علمہ. اے عثمان، ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، ویستضیع بنور علمہ جس کے نور علم سے وہ استفادہ کرتا ہے. تمہارے امام کا عالم ہے کہ یکتفی، وہ اکتفا کرتا ہے دو روٹی پر اور دو کپڑے پر. تو کیا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم صرف دو روٹی اور دو کپڑے اکتفا کریں؟ نہیں. فوراً امام نے صاف بھی کیا، ولیکن لا تقدرون علی ذلک، اے عثمان تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم دو روٹی پہ اکتفا کرو، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم دو کپڑوں پہ اکتفا کرو. میں یہ نہیں کہتا تم سے کہ تم بھی جو ہے سوکھی روٹی کھاؤ. علی کی شخصیت اور ہے، تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد مگر اے عثمان یہ تو کر سکتے ہو نا کہ اپنے امام کی مدد کرو ورع کے ذریعے سے, تقوی کے ذریعے سے, عفت کے ذریعے سے, پاک دامنی کے ذریعے سے. تم دو روٹی پر اکتفا نہیں کر سکتے ہو, مگر وہ جو روٹی کھاؤ وہ حلال تو ہو سکتی ہے نا. تم دو کپڑے پر اکتفا نہیں کر سکتے ہو, بہتر سے بہتر کپڑا پہنو, اچھے سے اچھا کپڑا پہنو. اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے. پروردگار عالم نے سیب کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا نا. یہ بہترین سے بہترین لباس یہ کس کی بنائی ہوئی چیز ہے؟ اللہ ہی کی تو ہے. اس کے مومن بندے استعمال کریں گے, سیب کھائیں گے. تو آپ نے جو ہے محنت و مشقت سے لاکھ روپے جمع کر لیے, وہ لاکھ روپے آپ کا بیٹا کھائے گا تو آپ کو اچھا لگے گا, یا آپ کا دشمن کھائے گا تو اچھا لگے گا. اپنا یہ اللہ نے جو بہترین نعمتیں کائنات میں خلق کی ہے اس کا استعمال اس کے مومن بندے کریں گے تو خدا کو اچھا لگے گا, یا بے دین لوگ کریں گے تو خدا کو اچھا لگے گا. اللہ نے منع نہیں کیا, اللہ نے حرام نہیں کیا ہے, مگر حلال طریقے سے. شاید مولا کا مطلب یہ کہ ولکن لا تقدرون علی ذلک, عثمان تم قادر نہیں ہو دو روٹی پر, تم اکتفا نہیں کر سکتے ہو دو کپڑے پر, مگر مدد کر سکتے ہو علی کی بے ورع و اجتہاد, ورع کے ذریعے سے, اجتہاد کے ذریعے سے, عفت کے ذریعے سے, پاک دامنی کے ذریعے سے, تاکہ لوگ دیکھ کے کہہ تو سکے کہ یہ ہے علی والا. اصول کافی میں روایت ہے چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے منقول, فرمایا اپنے صحابی سے کہ بلغ معاشر شیعتنا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا, ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بننا ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب مت بننا. وہیں اسی اصول کافی میں دوسری روایت چھٹے امام سے کہ جب تم نکلتے ہو تم متقی ہو, پرہیزگار ہو, اللہ والے ہو, امین ہو. مطلب یہ ہے, میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, آئین روایت نہیں ہے, لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں, ہادا جعفری, ہادا ادب و جعفر, یہ ہے جعفری, یہ ہے امام جعفر صادق کا ادب. تعریف تمہاری ہوتی ہے, فدخل علیہ سرور, ہم خوش ہوتے ہیں. اس کے برخلاف تمہارے اندر کمیاں, غاصب تم ہو, ظالم تم ہو, گناہگار تم ہو, روزہ تم نہیں رکھتے مثلا, نماز تم نہیں پڑھتے مثلا, تب بھی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں, ہادا جعفری, ہادا ادب و جعفر, یہی ہے جعفری, یہی ہے شیعہ, یہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ادب. برا تم کو کہا جاتا ہے, دخل علیہ بلا, تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے اہل بیت علیہ السلام متاثر ہوتے ہیں. روایت میں ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, ہمارا امام ہمارے اعمال کو ملاحظہ کرتا ہے. اگر اعمال ہمارے اچھے ہیں حضرت خوش ہوتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو امام بد دعا نہیں دیتے, بلکہ روایت میں ہے کہ گریہ کرتے ہیں, روایت میں ہے کہ حضرت روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. پالنے والے ہمارے چاہنے والوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. تو اب میں اپنے عرائض کو اکٹھا کروں کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. تو یہ محبت اہل بیت اجر رسالت ہے. اگر اجرت ادا نہ کی جائے مزدور کی بھی اس عمارت بنانے والے کی, تو اس میں آپ کی نماز درست نہیں ہے. اگر اجرت ادا نہ کی جائے رسول اللہ کی, تو کیسے نماز درست ہے, کیسے روزہ درست ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا دین بیس کر رہا ہے محبت اہل بیت پر, مگر محبت اہل بیت دعوے کا نام نہیں ہے, محبت اہل بیت اطاعت کا نام, محبت اہل بیت فرما برداری کا نام ہے. اور اب انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ محبت اہل بیت کیا چاہتے ہیں, ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے. آج تو اتنی سی بات کہہ دی کہ عثمان تم دو روٹی پر تو نہیں اکتفا کر سکتے ہو, مگر حلال تو ہو سکتی ہے نا. تم دو کپڑے پر تو اکتفا نہیں کر سکتے, کھاؤ مگر جائز کھاؤ, پہنو مگر جائز پہنو. اور اب کل انشاءاللہ اس پر اگر خدا نے توفیق دی تو گفتگو ہوگی کہ ہم جو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے نا, اس سے کہیں زیادہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کرتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ یہ گفتگو اس کی مرضی ہے کہ کیا توفیق ملتی ہے اور کتنا میں عرض کر سکتا ہوں, کہ پھر ہم اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہماری محبت کی اوقات کیا ہے جو محبت اہل بیت اپنے عاشقوں سے کرتے ہیں, اپنے محبوں سے کرتے ہیں. بس مجلس تمام کر دی. آج پانچویں محرم ہے, یہاں جو مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس اعتبار سے آج پانچویں مجلس ہے. عام طور پر پانچویں تاریخ میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے نواسوں کا ذکر ہوتا ہے, حضرت اونو محمد. مولا کو جیسے اللہ نے بیٹے دیے تھے حسن و حسین, بیٹی بھی اسی طرح سے کم نہیں ہے کسی قیمت پر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی بیٹی. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام تو السلام نے اس بیٹی کو زینب نام رکھ دیا, باپ کی زینب. جو ذات علی کے لیے زینت ہو جائے اس سے بڑھ کر کے پھر کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ ہو. اور وہ ایسی محبت ہے دنیا میں, نہ کسی بھائی کو اپنی بہن سے وہ محبت ہے, نہ کسی بہن کو اپنے بھائی سے وہ محبت ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو حسین سے, اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی زینب سے. مشہور ہے مرحوم شیخ احمد کافی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے بلایا عبداللہ ابن جعفر کو, پیغام ہے عبداللہ ابن جعفر کو بلایا, فرمایا عبداللہ دنیا میں باپ اور بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ اور بیٹے نہیں ہیں. دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں مگر رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسے باپ اور بیٹی نہیں ہیں. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں. عبداللہ میں تمہاری شادی زینب کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں مگر میری ایک بات پہلے مان لو. کیا؟ فرمایا کل کو اگر حسین کو کوئی سفر درپیش ہو جائے. آپ دیکھیں کس قدر اس میں بھی درس ہے. علی علیہ السلام کو عقد سے پہلے عبداللہ سے یہ بات منوانے کی ضرورت ہے. علی کی بیٹی ہے زینب, عبداللہ ابن جعفر, جعفر امیر المومنین کے بھائی کے سگے, عبداللہ سگے بھتیجے ہیں, علی علیہ السلام چچا بھی ہیں امام بھی ہیں. لیکن پہلے امام نے عبداللہ ایک بات مان لو کہ جب کبھی حسین کو سفر درپیش ہو, زینب بغیر حسین کے رہ نہیں سکتی ہے, زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا. یہ جملہ مشہور ہے, کوئی نئی بات نہیں کہی ہم نے. اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ عبداللہ زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا. گویا یہ صرف اجازت نہیں کہہ رہے ہیں, یہ آج قیامت تک کے لیے ہمارے لیے درس ہے کہ جب زینب کا باپ زینب کے شوہر سے کہہ رہا اجازت دے دینا تو ہماری عورتوں کی کیا اوقات ہے؟ شوہر کی حیثیت یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے قدم نہیں نکل سکتا. کہتے ہیں عقد ہو گیا. اس زمانے مرحوم کافی کا فرمانا یہ ہے کہ اس زمانے میں رواج یہ تھی کہ جب شادیاں ہوتی تھیں تو تین دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خیریت لینے کے لیے. زینب کی ماں تو نہیں ہے اس دنیا میں. اب جب کہتے ہیں شادی کا تیسرا دن آیا تو کیا آج مولا کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یاد نہ آئی ہوں گی, فاطمہ یاد نہ آئی ہوں گی؟ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے بلایا فضہ کو, فرمایا فضہ زینب کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے, تم نے زینب کو ماں کی طرح پالا ہے, اے فضہ تم چلی جاؤ زینب کے گھر خیریت لے آؤ. فضہ کہتی ہے کہ میں آئی جناب زینب کے گھر پہنچی, کیا دیکھا؟ مسلح بچھا ہوا ہے, شہزادی مسلح عبادت پر ہیں, جیسے ہی بی بی زینب کی نظر پڑی جناب خزہ کے اوپر زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اپنا گھر کے آئینے دکھائی دیا, خزہ کچھ اور سوچ رہی ہوتا بھی خزہ سوچنا بھی غلط نہیں تھا. ایسے موقع پر کوئی بھی خاتون اس کو اپنی ماں یاد آئے گی اور ماں کو یاد کر کے آدمی گریہ کرے گا. خزہ نے بھی یہی سوچا شاید مجھ کو دیکھ کے اپنی ماں یاد آئے گی, آج اماں زندہ ہوتی تو آتی. خزہ نے اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا. تھوڑی دیر تک بی بی زینب سنتی رہی, اس کے بعد اچانک شہزادی نے فرمایا, خزہ تم کیا سمجھ رہی ہو, میں کیوں رو رہی تھی, میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں اس لیے, میری شادی کے موقع پر میری ماں زندہ نہیں اس لیے میں گریا کر رہی تھی. بی بی پھر کیوں رو رہی ہے آپ, جواب سنیں گے آپ. شہزادی نے فرمایا, فضہ انصاف سے بتاؤ کیسے برداشت کروں, تین دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا, تین دن ہو گیا ہے حسین کو نہیں دیکھا. یہ محبت ہے اللہ اکبر, کیسے صبر کروں تین دن ہو گیا ہے حسین کو نہیں دیکھا. فضہ نے کہا, بیوی میں جاتی ہوں میں بھیجتی ہوں. فضہ واپس آئی, اب جو گھر پہنچی یہاں عجیب گریا کے ماحول, کیا ہوا معلوم ہوا, حسین کی آنکھ لگ گئی تھی. ابھی ابھی امام حسین خواب سے بیدار ہوئے ہیں, ماں کو خواب میں دیکھا ہے. بی بی زہرا علیہ السلام آئی ہے, فرماتی ہے, زینب اٹھو, اب حسین اٹھو, اب اس سے زیادہ زینب میں برداشت کی قوت نہیں. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو خبر ملی, مولا نے فرمایا, جو لوگ زینب کے گھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا بہن کے گھر جانے کے لیے. زینب کی شادی کا واقعہ ہے نا, حسین زینب سے بڑے ہیں نا, لیکن مرحوم کافی کہتے ہیں جب یہ قافلہ زینب کے گھر جانے لگا ہے تو سب سے آگے آگے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے حسین زینب کے گھر جا رہے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہے حسین کو زینب سے اور زینب کو حسین سے. اب آپ اس تصور کے بعد آ جائیے کربلا میں, زینب کو کتنا لگاؤ ہے اپنے بھائی سے, کتنی محبت ہے اپنے بھائی سے, اور بھائی کو کتنی محبت ہے اپنی بہن سے. لہذا دونوں کا اپنا اپنا وہ ہے. زینب بار بار چاہ رہی ہے کہ میرے بیٹے جا کر کے ماموں پہ جان فدا کر لیں, اور جب بیٹے جاتے ہیں اجازت, حسین کو جو محبت زینب سے ہے حسین اجازت نہیں دیتے. بہرحال کسی شکل سے اجازت ملی. یہ اون محمد میدان جنگ میں آئے, رجس پڑھا, جنگ کی شہید ہو گئے. اب یہاں پر آپ ذرا سا فرق ملاحظہ فرمائیں, علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر عجیب انداز روایت کا ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو بی بی زینب علی اکبر کی لاش پر آئی ہیں اور اپنے آپ کو شہزادی زینب نے اکبر کے لاشے پر گرا دیا ہے. اور اس وقت جو جملہ کہا ہے وہ عجیب, اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا کے زینب نے آواز دی, یا لیتنی کنت ھذا الیوم ابیا, اے بیٹا اکبر کاش میں نابینا ہو گئی ہوتی, اے میرے لال اکبر تم کو اس حال میں نہ دیکھتی. یہ کیفیت ہے زینب کی جب بھتیجے کی لاش آئی ہے, اور جب اپنے بیٹوں کی لاش آئی تب روایت کہتی ہے بجائے اس کے کہ زینب لاش پر آتی ہے اون محمد کے, زینب نے خیمے میں مسلح بچھا دیا, سر سجدہ خالق پہ رکھ دیا, پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کر لے. کسی بی بی نے آگے کہا, بی بی تمہارے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں, تمہارے بچوں کے لاشیں آئے ہیں, اپنے بیٹوں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی؟ پتہ ہے اس وقت شہزادی نے جواب کیا دیا, ماں ہوں, میرے بھی سینے میں ماں کا دل ہے, ممکن ہے بیٹوں کے جنازے پر جاؤں اور برداشت نہ ہو آنکھ سے آنسو آ جائے, میرا ماں جایا میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, دو ہی خواتین تاریخ میں ملتی ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا بس حسین پر گریا کیا, ایک ام البنین اور ایک بی بی زینب, کبھی اپنے بچوں پر نہیں ہوئی. حتیٰ کہ قید خانہ شام سے جب رہائی کا حکم ہوا, آزادی کا حکم ہوا, وہ بھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے, بیٹا جب سے ہمارا ماں جایا مارا گیا ہے تب سے ہم اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہیں سکے ہیں. اے بیٹا یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے, پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے. مکان خالی ہوا, زیادہ دن نہیں, اشرا بھی نہیں کیا ظاہر ہے, تاریخ کہتی 7 دن, 7 مجلسیں کل ہوئی ہیں. لیکن آپ اس مجلس کا تصور کر سکتے ہیں جہاں صاحبان غم موجود ہوں. آج 1400 برس کے بعد ہمارے جیسا گناہگار پڑھتا ہے تو آواز مومنین کی بلند ہو جاتی ہے. ذرا اس مجلس کا تصور کیجئے کہ جہاں صاحبان غم موجود ہوں, اکبر کے مسائل پڑھے جائیں گے. یہ شام کی عورتیں ایک دوسرے کو اشارہ کرتی ہیں, وہ جو بی بی بیٹھی ہے نا وہی ہے شاید اکبر کی ماں, وہی ہے شاید اس جوان کی ماں. کیا عالم, ایک ہفتے میں انقلاب برپا ہے. اور اب کہتے ہیں جب سرحائے شہدا آنا شروع ہوئے تو جس کا وارث تھا سب نے اپنے وارثوں کے سروں کو لے لیا. اللہ اکبر, حتیٰ کہ حسین کا سر آیا, بی بی زینب نے بڑھ کر کے حسین کا سر لے لیا. کہتے ہیں مگر جوان محمد کے سر آئے, جب کوئی لینے والا نہیں تھا. کوئی شامی عورت کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے, زینب نے تڑپ کے آواز دیا ایسا نہ کہو, ان کی ماں ابھی میں زندہ ہوں, مگر میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی, میں اس ماں جائے حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں نہیں ہے. اللہ اس وقت بھی بیٹوں کا سر دے کر کے بھی زینب سلام اللہ علیہا نے بیٹوں کا بھی ماتم نہیں کیا, یہاں تک کہ واپس مدینہ آ گئے. اور اب عالم اتنا انقلاب آیا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں ایک دن آ کے جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام کہ ہم ذرا خودی اماں سے اپنی کہیے کہ گھر آ جائیں. جناب زینب گھر آ گئے, اتفاق سے جب گھر پہنچے تو عبداللہ نہیں تھا, یاد آنے لگا ہوگا سب, بیٹھ کے دروازے کے پاس گریا کرنا شروع کیا. دنیا میں کوئی کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شوہر اپنی زوجہ کو نہ پہچانے؟ یہ سمجھ میں بات آتی ہے, اس ایک سال میں شہزادی پر کتنی مصیبت پڑ گئی ہے کہ اتنی تبدیلی آ گئی کہ عبداللہ آئے دیکھا کوئی بوڑھی عورت رو رہی ہے, کوئی ضعیفہ رو رہی ہے. فرمایا اے بھائی بی بی میرا گھر تو ویسے ہی اجڑ گیا ہے, آپ کہیں اور جا کے رو لیجئے, ہمارا گھر بھرا تو یوں ہی لٹ گیا ہے. ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا, عبداللہ اب یہ دن آ گیا ہے کہ تم نے بھی زینب کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے. اب جناب عبداللہ لے کے گھر میں آئے, اب تک اپنے بیٹوں کا نہ رونے والی زینب اب جب حجرے میں آئی اور اپنے بیٹوں کے جب بستر دیکھے, ان کے مسلے دیکھے, اب کربلا کا رخ کیا, اے اول محمد اب ان مسلوں پر کون عبادت کرے. ایام القلب ينتهي انا لله وانا الیہ راجعون. خدا ہمارے اس عزا کو قبول فرما, مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرانا. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رہ, مرنے کے بعد جوار مقصومین کی جگہ کرامت فرما. خدا ہماری اولاد کو, ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے, انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
Yo, say, yo, say.